الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
برادران اسلام، آداب کے بارے میں حضرت شیخ کا حکم ہے مختصراً، جو اس وقت ذہن میں چند باتیں ہوں وہ عرض کیے دیتا ہوں. شیخ کے پاس آنا اور اپنے شیخ کے ہاتھ بیعت کرنا، یہ وراثت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث شریف ہے: العلماء ورثت الانبیاء، علماء وارث ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. علماء دو قسم کے ہیں، ایک علم ظاہر کے علماء، ایک علم باطن کے علماء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے دونوں علوم بطور اتم و اکمل عطا فرمائے تھے، اس لیے وراثت بھی آگے دونوں علوم کی جاری رہے گی. علم ظاہر کے علماء کے ورثہ عام علماء ہیں، اور علم باطن کے ورثہ یہ شیوخ کرام ہیں جن کے ہاتھ آپ حضرات آ کر بیعت کرتے ہیں. یہ علم ظاہر پہنچانے کے امین ہیں اور اس کے وارث ہیں، اور علماء ظاہر ظاہر علم کے وارث اور امین ہیں، وہ اس کو پہنچا رہے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور یہ اس کے ذمہ دار ہیں. علماء ظاہر بھی اپنی ذمہ داری بجا لاتے ہیں اور علماء باطن بھی اپنی ذمہ داری بجا لا رہے ہیں. دونوں طریقے نہایت نیک اور اہم ہیں اور یہ باطن کی صفائی کرتے ہیں. دونوں ضروری ہیں اور دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان کی دو آنکھیں. اگر دونوں آنکھیں صحیح سالم ہو تو ایک شخص کامل انسان ہے. اگر ایک آنکھ میں کمی ہو تو جتنی کمی ہوگی اتنی ہی اس میں اس کی حیثیت بھی کمی ہوگی. تو یہ آپ حضرات جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اپنے شیخ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں, شیخ اس مسند اور اس مقام کے وارث اور امین ہیں, اور آپ اس امانت کو اپنی سینوں میں اسے منتقل کرنے یا اس علم کے سیکھنے کے لیے یہاں تشریف لا رہے ہیں. علم ظاہر کا مسئلہ چونکہ ظاہر ہے, ظاہر کا معنی ہی ذرا نہایت وسیع ہے, وہ زیادہ نازک نہیں ہے. اگرچہ وہ بھی نہایت اہم ہے لیکن اس کی نازنینی اور اس کی نازکی اتنی نہیں ہے جتنی نازکی اس علم باطن کی ہے. علم ظاہر اگر استاد ناراض بھی ہو پھر بھی وہ علم طالب علم حاصل کر سکے گا, یہ اور بات ہے کہ اس میں کمی ہوگی, لیکن طالب علم جو ہے وہ محنت کر کر کے کچھ ملکہ حاصل کر لے گا, استاد کی خدمت میں آتا رہے گا ناراض ہو کر بھی. ایسے بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اور ہم نے بھی دیکھے, استاد ان سے ناراض ہوتا ہے, وہ سب کو میں آتا ہے علم پڑھ لیتا ہے اور ہم سند بھی دے دیتے ہیں, حالانکہ سارے سال کبھی وہ ہمارے ساتھ سلام بھی نہیں کرتا, ہم بھی عام بات بجا لاتے ہوئے سند دے دیتے ہیں, وہ عالم بن جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے علم میں وہ برکات نہیں ہوتی, اس کی زندگی میں وہ سعادتیں نہیں ہوتی, اس کے الفاظ میں وہ روح اور سوز و گداز نہیں ہوتا, اور اس کو اللہ جل جلالہ وہ کمالات نصیب نہیں فرماتا. ہر حال وہ نازک مقام ہے علماء ظاہر سے تعلق, لیکن اتنا نازک نہیں ہے. تاہم اگر ایک سب برکات حاصل کرے تو جو جس زیادہ نازک نہیں ہے وہاں بھی اگر آداب بجا نہ لائے دوستو تو اس علم ظاہر سے بھی حاصل ہو جانے کے بعد بھی در حقیقت وہ طالب علم محروم شمار ہوتا. مجھے خوب یاد ہے جب کہ میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا, الحمدللہ کہ طالب علمی سے لے کر آخر میں ابتدا سے لے کر آخر زمانے تک, اس وقت طلباء کچھ اور طرح تھے. آج کل بڑے بڑے علماء کی حیثیت رکھتے تھے, کتابیں یاد ہوتی تھی, ہر زمانہ میں ہر مدرسے میں امتحانات میں اول نمبر آتا تھا. بعض طالب علم مجھے یاد ہیں کہ وہ چھپکے سے تیاری کرتے تھے میرے مقابلے کے لیے, ساری ساری رات بیٹھے رہتے تھے کہ سالانہ امتحان آئے گا اور میں نمبر زیادہ لے جاؤں گا. طالب علم میں مسابقت کا خیال ہونا چاہیے. ساتھی بتلاتے تھے کہ وہ کہتا ہے اس کے ساتھ میں نے مقابلہ کرنا ہے اور وہ بلا رہا ہے. مجھے یاد ہے, نام بھی یاد ہے, نہایت ذہین تھا, نہایت ذہین تھا, اس طرح مقابلہ کرتا کامیاب شاید نہ بھی ہوتا اور نہ ہوا, لیکن بہرحال مقابلے کے لیے تیاری کرنا بھی اس کی استعداد کامل اور ملکہ کامل کی علامت ہے. بہت بڑا ذہین. وہ پشاور یا کیمل پور کے علاقے کا رہنے والا پوری طرح یاد نہیں, لیکن وہ نہایت بے ادب تھا. ہمارا حال یہ تھا کہ جب استاد راستے میں آتا تھا تو ہم فوراً گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے, یہ نہیں کہ گزر جائیں کونے میں, فوراً کھڑے ہو جاتے تھے. جب استاد آئے ہم دیوار کے ساتھ چھپک جاتے تھے اور سلام کر کے تاکہ استاد گزر جائے, مگر وہ استاد ان کے ادب کا خیال نہیں رکھتا. یہاں تک کہ میں نے سنا اس سال پھر میں نہیں تھا, وہ ایک دو سال میرا شریک رہا کتابوں میں. جب اس نے دور حدیث ایک بڑے استاد سے پڑھ لیا, دورے میں بہت سے علوم آ جاتے ہیں تمام, علم دینی پر, تاریخ انبیاء پر, تاریخ فقہ پر نظر پڑ جاتی ہے اور مسائل سامنے آ جاتے ہیں. تو اس نے دورے کا امتحان دیا, یا ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا, یہ طلبا نے مجھے بتلایا اور سینکڑ طلبا نے بتلایا کہ اس نے اس سینکڑ طلبا سے بھرے ہوئے مدرسے کے اعلان گاہ میں اعلان لگایا کہ آئندہ سال, آج اس سال فارغ ہو رہا ہوں میں, آئندہ سال فلان مقام پر میں دورہ پڑھاؤں گا اور اپنے استاد سے بڑھ کر پڑھاؤں گا. یہ اعلان لگایا اپنے استاد سے اور استادوں سے بڑھ کر اور اسرار اور مسائل بیان کروں گا. اور بلا رہے وہ ٹھیک کہتا تھا ظاہری طور پر, وہ بڑا ذہین تھا لیکن بے ادب نکلا, ایسا طریقہ یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, استاد سے دعا مانگنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اے استاد آئندہ سال میرا یہ خیال ہے آپ توجہ فرمائیں, یقیناً وہ بہت بڑا کامیاب ہوگا. نتیجہ یہ ہوا دوستو کہ وہ آج تک ایک دن بھی درس نہ پڑھا سکا اور آج تک محروم چلا جا رہا ہے اور داڑھی مونڈ لی, داڑھی مونڈ لی. مجھے خود بھی اس کی ذہانت پر رشک آتا تھا, مقابلے میں امتحانات میں میرے اس مقابلے امتحان نمبر اعلیٰ ہوتے تھے, لیکن بہرحال وہ بڑا ذہین تھا. حالت یہ ہو گئی جب ظاہر علم جو اتنا نازک بینی ہے اس کا یہ حال ہے, تو باطنی علم تو دوست نہایت نازک تر ہے, یہاں تو ذرا بھی بے ادبی سے قدم اٹھانے سے نہایت بڑی سعادتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. مگر میرا حال یہ تھا باوجود اس کے کہ میں نہایت گناہگار عاجز ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں, بلا رہے واللہ کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن جہاں تک ہو سکا ادب میں نے نہیں چھوڑا ہوتا ہوں. یہاں تک کہ اس وقت حالت یہ ہے میری کہ میرا کوئی استاد ایسا نہیں ہے 10-15 سال سے جس سے میرے شاگرد بڑے نہ ہوں اور زیادہ نہ ہوں. ہر استاد سے میرا علمی مقام بھی بظاہر بڑا ہو گیا, حالانکہ استاد جہاں چاہے چھوٹا بھی ہو وہ شاگرد سے باہر حیثیت بڑا ہے, تمام اساتذہ مجھ سے بڑے ہیں, لیکن ظاہر طور پر مجھے اللہ نے شیخ الحدیث بنایا. بڑے بڑے مدرسوں دنیا آ رہی ہے, لندن سے, امریکہ سے, دور دور جگہوں سے مجھ سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں, خود وہ استاد بھی آ کر پوچھتے ہیں. تو ظاہر طور پر اللہ نے میرا مقام بڑا کیا, لیکن ادب کی بات کر رہا ہوں یہ تو الگ بات ہے. میں نے کبھی جس استاد سے بھی, حتیٰ کہ جس سے میں نے قرآن شریف پڑھا ہو اور آگے وہ کچھ بھی نہیں جانتا, میں حدیث پڑھا رہا ہوں, دنیا میں میری تصنیفات پھیلی ہوئی ہے, میں نے اس کے پاؤں دبائے, وہ نہیں دیتا پاؤں, میں پکڑتا ہوں. میرے شاگرد بڑے بڑے داڑیوں والے بیٹھے ہوتے ہیں, میں اس کی سر کی مالش کرتا ہوں, پاؤں دباتا ہوں, یہ کہ طالب علم دیکھے کہ اساتذہ کی خدمت کیوں ہے. گزشتہ سال یہ تقریباً 14-15 سال کے بعد پہلی مرتبہ میں یہاں حرم شریف, عموماً وہاں حرم شریف میں ہوتا, اس سال یہاں ہوں. حضرت کی برکات حاصل کرنے کے لیے ان کی دعائیں ہیں, اللہ جل جلالہ ہمیں محروم نہ فرمائے. چند سال قبل ایک بہت بڑا عالم تھا وہاں, میں نے سنا کہ وہ بیمار ہے, حرم شریف کے مطاف میں ملے, میرے ساتھ اور معتقدین بھی تھے, میرے تلامذہ بھی تھے جو سفیدی سے اکثر طلبا میرے تلامذہ عمر میں مجھ سے بڑے, وہاں بیٹھ گئے. وہ بیمار تھا, بیمار پرتی ہوئی, میں نے کہا حضرت آپ کے پاؤں دباؤں, میں لگ گیا. وہ کہتے یہ کیا کر رہے ہو آپ, مجھ سے بڑے ہیں, شیخ الحدیث ہے, فلاں فلاں. میں نے کہا نہیں حضرت, واللہ حرم کعبہ کی قسم دلاتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے سعادت سے اور اس ادب کے ثواب سے مجھے محروم نہ کیجیے گا. وہ بھی رو رہے ہیں, میں بھی رو رہا ہوں, ساتھی بھی رو رہے ہیں اور میں پاؤں دبا رہا ہوں. یہ ادب کا مقام ہے دوستو. میں سمجھتا ہوں بزرگوں کی دعا اور ادب کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے جو تھوڑا علم مجھے دیا ہے اس کی وجہ سے ادب سے انسان ذرا بھی ہٹ جائے دوستو تو اس طریقے میں انسان محروم ہو جاتا ہے, محروم رہ جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں بڑے بڑے, وہ سب اس ظاہر علم میں آداب کی بجا لانے کی وجہ سے, شیوخ کی تکریم اور اکرام کی وجہ سے بڑے بن گئے ہیں. ظاہری اسباب بھی تھے لیکن جب ادب نہ ہو انسان کمال تک اور آخری مقام تک نہیں پہنچ سکتا, مقام تک نہیں پہنچ سکتا. بزرگوں سے سنا ہے اور اپنے شیوخ سے سنا ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ, مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور اس طرح چند اور طلباء ایک کمرہ میں موجود تھے. یہ ان کی طالب علمی کا قصہ ہے, طالب علمی کا قصہ ہے. تو اتنے میں ایک مولانا حسین احمد رحمہ اللہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں, مولانا انور شاہ علیہ رحمت بھی بیٹھے. ان میں سے ایک ساتھی جو ہے وہ پان کھا رہا تھا اس وقت جب کہ استاد داخل ہو گئے. اب جب استاد داخل ہو گئے اچانک وہ حیران رہ گئے کہ پان کہاں ڈالوں, اور استاد کے سامنے بھی نہیں ہو سکتا. چپکے سے ادھر ادھر جا رہا اور پان منہ میں ڈالا, ہاتھ میں ڈال دیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ میں ڈال دوں. دوسرے ساتھی نے اس کا مذاق اڑانا چاہا کہ ابھی چھپکے سے ادھر ادھر ہو رہے ہو, وہ استاد کی آنکھوں میں لا رہا ہے. استاد سمجھ رہا ہے کہ یہ ادب سے مجھ سے اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اور دوسرا طالب علم جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے. اس نے کہا بھائی جب یہ ادب کی وجہ سے ایک چیز کو برا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو چھپا رہا ہے, طالب علموں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ میرے سامنے اسے رسوا کریں. اور پھر اس شخص کے لیے دعائیں دی, اس کے لیے دعائیں دی وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ. تاریخ میں لکھا ہے اور اپنے اساتذہ سے بھی سنا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے, کئی سفروں میں ساتھ رہتے تھے. ایک سفر میں شیخ الہند رحمہ اللہ زیادہ بیمار ہو گئے, مدنی رحمہ اللہ اس کم شیخ اتنے بیمار ہو گئے. شیخ الہند رحمہ اللہ یہ ان کے استاد تھے کہ پاخانہ اور پیشاب کی کمرے میں ہوتا تھا, اس کے لیے اور خدام بھی مقرر تھے حکومت کی طرف سے جیل میں تھے. لیکن مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جب بھی استاد کے پاخانے پیشاب کے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے جیسے میٹھی چیز انسان اٹھا رہا ہے اور باہر لے جاتے تھے. ایک ساتھی کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ چھپکے سے بڑی خوشتبی سے استاد کی گندگی اٹھائے چھپکے سے لے جا رہا ہے. اپنی اس استاد کی نگاہ اس پر پڑی, اس نے اس کے غائبانہ طور پر ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ میرے ہاتھوں کی لاج رکھ دے, مولانا حسین احمد مدنی کو بلند مقام نصیب فرما. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہو گیا. یہ تو ظاہر علم کے آداب ہیں دوستو جس میں اتنا رکھ رکھاؤ بھی نہیں. میں نے عرض کر دیا کہ وہاں اگر انسان کچھ غلطی بھی کر جائے تو بھی سند لے جاتے ہیں, اور ہم نے کئی کو دیکھا ہے. ہمارے تمام شاگرد برابر نہیں ہوتے, اگرچہ ہمارے ہاں سینکڑوں طلباء سالانہ سند یافتہ ہوتے ہیں, لیکن یہ طریقہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے یہ ظاہری طریقہ نہیں ہے, یہ روحانی طریقہ ہے. یہ روحانی نام ہی اس بات کی علامت ہے, اس بات کی علامت ہے کہ یہ روح کی طرح نازک تر معاملہ ہے. یہاں ذرا بھی بے ادبی ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان محروم رہ جاتا ہے. اس لیے ان بزرگوں کا اور ان مریدین اور سالکین کا اس سلسلے میں اپنے شیخ سے اور اپنے اللہ جل جلالہ سے خاص آداب ہوتے ہیں, خاص معاملے ہوتے ہیں. ایک کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 20 سال تک اللہ جل جلالہ سے ادب کی وجہ سے بیٹھ کر پاؤں نہیں پھیلائے, پاؤں نہیں پھیلائے. ایک مرتبہ بہت تھک گئے تو یوں پاؤں پھیلا دیا مسجد میں جبکہ لوگ نہ تھے, پاؤں پھیلا دیا اور پاؤں پھیلاتی ہی عاطف نے مسجد کے ایک کونے سے آواز دی، احاکد اتجالس الملوک، احاکد اتجالس رب العالمین، اے انسان، اے انسان، اور صفائی اور مریدی اور شیخی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں کی مجلس میں یوں پاؤں پھیلا کر گستاخانہ بیٹھتی ہیں؟ اس نے فوراً اپنے پاؤں کو لپیٹ لیا اور کہا تب تو یا رب فاغفر لی، اے اللہ میں تو بتائب ہو رہا ہوں، مجھے بخش، میں تو بتائب ہو رہا ہوں، مجھے بخش دیجیے. آداب یہاں تک، آداب بجا لانے کے بغیر اس سلسلے میں کامیابی نہیں ہوتی. جس شیخ سے آپ کا رابطہ ہے، جس شیخ سے آپ نے فیض یاب ہونا ہے، وہ کتاب لے کر آپ کو نہیں دے رہا. یہ کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس میں ہم پڑھا رہے ہیں. وہ آپ کو اپنی روح سے کچھ حصے کاٹ کاٹ کر آپ کے سینے میں ڈال رہے ہیں، یا آپ کی روحانیت اس کی روحانیت سے وابستہ ہو کر اور کنیکشن لگ کر اس کنیکشن کے ذریعہ آپ کے سینے میں کچھ انوار اور خلوزات آ رہے ہیں. وہاں کنیکشن میں ذرا بھی کمی آ گئی تو تمام ظاہری وسیلے باقی ہوں لیکن آپ محروم ہی رہ جائیں گے. آپ دیکھتے نہیں ہے کہ یہ بجلی کے تار لگے ہوئے ہوتے ہیں، بجلی کے تار لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہایت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن مضبوط ہوتے ہیں لیکن جب اس مرکز سے کنیکشن کٹ جائے تو اس میں بجلی نہیں آتی، وہ روشنی نہیں آتی، سارا تعلق قائم ہوتا ہے. بظاہر سب کچھ تعلق قائم ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ فیوز اڑ گیا. یہ فیوز کیا اڑ گیا دوستو؟ وہی پیاد بھی ہو. فیوز میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ باقاعدہ کنیکشن یا کوئی چیز ٹوٹ جائے، کچھ کمی آ جاتی ہے جو کنیکشن ہونا چاہیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے، تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، اتنا ایک چھوٹا سا تار تو ہوتا ہے یا چھوٹی سی چیز تو ہوتی ہے کہ شہر کے شہر جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب جاتی ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سینوں میں انوار لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اپنے شیخ کی سینہ مبارکہ اور وہ جس میں جو عشق خدا سے مخمور ہے اور جس میں محبت خدا اور رسول کا بدر مستور ہے، اس سے آپ اپنا سینہ ملائیے، روحانیت ملائیے، لیکن آداب کا لحاظ کرتی ہوئی، آداب کا لحاظ کرتی ہوئی. آداب کے بغیر کامیابی نہیں، آداب کے بغیر کسی طرح بھی کامیابی نہیں ہوتی. یہ وارث انبیاء ہیں اور آپ اس وارث انبیاء سے یہ علم ظاہر حاصل کر رہے ہیں. اس لیے وراثت کے ہر طریقے میں آداب کے بغیر محرومی ہی محرومی ہے، لیکن اس سلسلے میں ذرا بھی بے ادبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو محروم کر دیتی ہے، محروم کر دیتی ہے. اندازہ لگائیے کہ صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کتنا تھا. دکھاوے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، حضور کے سامنے آنے کے لیے نہیں، وہ کنیکشن اس طرح لگا ہوا تھا کہ بے خود ان سے ہر وقت وہ کام ظاہر ہوتے تھے جو ادب والے ہوں، یہ ادبی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بچتے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو وہ مقام حاصل ہو گیا جو دنیا کی کسی ولی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا. شیخ کا ہر حکم، بلکہ حکم کی ضرورت نہیں ہے، ہر اشارہ اور اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجلس میں چند بار بیٹھ جانے کے بعد آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ان چیزوں سے شیخ خوش ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے وہ ناراض ہوتے ہیں. جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں خود بخود آپ نے ان سے بچنا ہے. لیکن یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ شخص جن سے ناراض ہوئے بچے. ادب کا ایک مقام آگے بھی، ادب کے پانچ شعبے، ایک ادب کا شعبہ تو وہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ بچیں کہ جن سے شخص اذیت پہنچتی ہو، وہ بچے. نمبر دو یہ کہ شخص کو اذیت نہ بھی پہنچتی ہو، آپ خود بھی اپنے آپ کو چھوٹا اور جب اس کو بڑا سمجھیں گے تو وہی برتاؤ کریں جو چھوٹے اور بڑے کے درمیان ہونا چاہیے، چاہے شیخ آپ کو منع کرے بھی نہیں. ویسے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، بعض باتیں عرض کرنے کی نہیں مگر ادب کی بات ہے. میں اس وقت میں نے ابھی اشارہ کر دیا کہ
سنہری استاد ہیں اور ظاہری طور پر اللہ نے مجھے بہت بڑا استاد بنا دیا اور تمام اساتذہ چھوٹے ہیں جو زندہ ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مانتے ہیں میری کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں آتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ واللہ ثم واللہ کہیں غلطی ہو گئی ہو وہ تو الگ بات ہے, مگر میں اپنے استادوں کے سامنے متربیان کبھی نہیں بیٹھا, کبھی بھی متربیان نہیں بیٹھا. متربیع کو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں, جو کہ دونوں زبان ادھر ادھر کر کے ایسا کبھی نہیں بیٹھا. کبھی بھی مار یا تکلیف ہو یا تکلیف ہوئی استاد نے آنکھیں ادھر ادھر کر دی یا مجلس لمبی ہوئی ہو پھر تو ممکن ہے ایک آدھ منٹ کے لیے چھپ کے سے بیٹھ جاؤں, لیکن دو زانوں یا اور کوئی طریقے بدلتا جاتا ہوں کبھی متربیان میں نہیں بیٹھا. متربیع کو کیا کہتے ہیں آپ سمجھا سکتے ہیں, کبھی ایسا نہیں بیٹھا. حالانکہ استاد تو منع نہیں کرتا, استاد اس سے منع نہیں کرتا, نہ اس کو اذیت پہنچتی ہے نہ کوئی ایسی بات ہے, مگر میں نے ایک چپکے سے اپنی بات بتلا دی اور شاید بتلانا مناسب نہ تھا, لیکن ادب کا حکم ہے, ادب کا مقام ہے, شاید اس سے کہیں تمہیں فائدہ پہنچ جائے گا. فائدے کی بات اور فائدے کے طور پر میں نے عرض کر دیا. ادب کی وجہ سے انسان بڑی بڑی سعادتوں سے ہماغور ہو جاتا ہے اور بے ادبی سے کبھی انسان بڑی بڑی سعادتوں سے محروم اور تشنا رہ جاتا ہے. تو صحابہ کا ذکر کر رہا تھا میں, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عجیب تعلق تھا, ادب مقام بتا رہا ہوں. شیخ حکم دے اور آپ وہ حکم بجا لائیں یہ بھی ایک ادب کا مقام, لیکن ضروری نہیں کہ شاید حکم دے. کبھی ایک بات ویسے بھی نامناسب لگتی ہے آپ کے خیال میں, آپ عقل مند ہے تو اس سے بچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ طرفوں سے بچا کریں, میں نے اپنی حالت بتلا دی, بعض لوگ مجبور ہوں گے بیٹھ نہیں سکتے اور شاید بھی منع نہیں فرماتے, یہ بات عام لوگ بھی بری نہیں سمجھی جاتی. میرا خیال ہے ہمارے شاید بھی منع نہیں فرماتے. ویسے میں نے ایک بات عرض کر دی کہ ادب کا خیال رکھنا چاہیے, ادب کے بارے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ بتلایا جائے. گزشتہ سال مسجد نبوی میں میں بیٹھا تھا, صبح کی نماز ہو چکی تھی اور اسی جگہ ہم بیٹھے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے ہم جائیں گے. میں نے دیکھا کہ افریقی کچھ لوگ تھے, معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا شیخ تھا, ایسا آدمی تھا بزرگ تھا, اس کے ارد گرد دو چار بیٹھے تھے اور چند دن اور بھی ہم دیکھتے تھے اس کے پاس کہ وہ بیٹھتے تھے کچھ چیزیں سیکھتے تھے, وہ کچھ بڑا سنجیدہ نیک آدمی معلوم ہوتا. تو وہ نوجوان اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے بڑی عقیدت سے. پھر ایک دن میں نے دیکھا, بلکہ عموماً دیکھتا تھا, اس دن میں ذرا قریب بیٹھا تھا کہ وہ لیٹ گیا, اب انتظار میں ہے نا عشاء کے, وہ لیٹ گیا اور مسجد نبوی میں سر اور طرف کیا اور پاؤں جو ہے روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا. یہ ان کا ذاتی عمل تھا, مجھ سے سوال نہیں تھا, نہ کوئی بڑا گناہ تھا, حدیث میں نہیں ہے, مگر میرے دل میں جو وہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برداشت نہ کر سکی. میں نے محبت سے سمجھا کہ بھائی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرج رہے کہ الہ الا اللہ. صحابی کوئی حدیث دکھائیے کسی صحابی نے ایسا کیا کہ پاؤں کسی کی طرف پھیلانا منع. اب مجھے غصہ ہے, قریب تھا کہ کچھ ذرا سب باتیں کہہ دوں. ایک اور عربی بیٹھا تھا, اس نے کہا جا فی الحدیث اولم یجی اللہ کی اللہ تمدر اللہ کے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن ذلك خلاف الادب. وہ پھر بھی نہیں رک رہا تھا, خود اس کا جیسا شیخ تک سنجیدہ بات ذرا شور تک پہنچنے لگی تھی, وہ کتاب ہے ادھر ہٹ جائے. وہ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا, حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں یہ چھوٹی بات کیا ہے, ادب تو انسان عقل سے سیکھ لیتا ہے, ادب عقل سے سیکھ لیتا. ایک شخص عالم کے ساتھ بات ہو رہی تھی کعبۃ اللہ کے بارے میں, کہا کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے بیٹھ کر سانے پاؤں پھیلانا کوئی منع نہیں ہے. میں نے کبھی آدمی نے کہا کوئی بھی آدمی نہیں. دوسرے دن پھر بیٹھ گئے, میں نے ایک طالب علم کو تیار کیا, ساتھ ہی ساتھ طالب علم نہیں تھا, اس سے خود کہا استاد میں ایسا کرتا ہوں. میں نے کہا چھوڑو بھائی ان کو چھوڑو, انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اس کو جانتے ہیں.
اچھا
پھر وہاں بیٹھ گئے, پوروش نے کہا کیا حال ہے وہ یہ ہے وہ, آ گئے خود میرے پاس بیٹھ گئے, وہ ساتھ ہی آ گئے, انہوں نے فارم اس کی طرف پھیلا دی, اس کی گود کے قریب قریب, دوسرے دن اس کی طرف قریب, دوسرے دن وہ بات بھی کرتا ہے, چھی بجبی بھی ہے,
چھی بجبی بھی ہے.
میں اشارے کرتا ہوں بھائی پاؤں ہٹا دو, بھائی ایک آدمی دوست ہے ہمارے, تم شرمندہ کرتے ہو. تو وہ ذرا غصے بھی ہوئے, ماں اولا الخو مکا, یہ کیا احمق لوگ ہیں. وہ ساتھی تو وہ سے ملتی ہے, اس نے کہا نقل خو مکا, ہم احمق ہیں, انت آدم کعبت اللہ, کعبت اللہ سے آپ کی شان بلند ہے, کعبت اللہ کی طرف تو پاؤں پھیلانا, کل آپ نے کہا تھا کوئی عیب نہیں ہے, تو حدیث دکھائیے کہ آپ کی طرف پاؤں پھیلانا من. بھائی یہ بات پاؤں پھیلانے کی نہیں ہے, ادب سے انسان کو سیکھ لیتا ہے. مفتی محمود رحمہ اللہ نہایت عظیم بزرگ اور ولی اللہ تھے, خود انہوں نے فرمایا ہم پاکستانی تو ذرا قرآن کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, زمین پر نہیں رکھتے, گود میں رکھتے ہیں. وہ لوگ حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا زمین پر ہی قرآن رکھ لیتے اور تلاوت. اب کس کس سے ہم لڑے بس کرے بھائی, کر تو سکتی. مفتی صاحب نے فرمایا اللہ نے ان کو دلیلیں بھی عجیب دی تھی, حاضر جواب بھی تھے. فرمایا میں نے ایک شخص کو سمجھا کہ بھائی یہ قرآن آپ نے زمین پر کیوں رکھا, گود میں رکھتے ہیں بیاد بھی ہوتے. قال الارض طاهرة, الارض طاهرة لا باس بذلك, زمین پاک ہے کوئی حرج نہیں, پر زمین پر پورا ہو رکھی تو کیا حرج ہے. تو مجھ سے فرمان فرفع رجلك وضع رجلك على القرآن, الرجل طاهر ما حرج لا اي حرج في ذلك. مفتی نے فرمایا کہ میں نے کہا کمبل یہ پاؤں پھر اٹھاؤ قرآن پر رکھ, کیا حرج ہے, پاؤں پاک یا نجاس ہے رکھو رکھو. اس نے مفتی نے فرمایا میں نے اس کی ٹانگ اٹھا یا رکھتا ہوں قرآن پر, تیری دلیل کا تقاضا قرآن پر بھی رکھو گی, جب قرآن پاؤں نہیں رکھتے یہ اچھا ہو کہ اس نے کہا نہیں رکھتے ورنہ بادشاہ رکھ بھی دیتے. ضروری نہیں ہے بچے, ٹھیک ہے زمین پاس ہے لیکن اس جگہ پر جہاں انسان پاؤں رکھتا ہو وہاں وہاں انسان قرآن نہ رکھے. یہی طریقہ ہے میں اپنے طالب علم کو سمجھاتا ہوں کہ جس مقام پر تم پاؤں رکھتے ہو آنکھ اس مقام پر کتاب مت رکھ, چاہے غالیچے بچھے ہوئے جہاں قالین بھی بچھے ہوئے وہاں پر بھی کتاب مت رکھ. کیوں جس قالین پر عام پاؤں سے تم سر پہ بیاج بھی ہو تو چادر یا کچھ رکھو یا تیر پیر رکھو. جب علم ادب سے آتا ہے سینے میں, جو سر بے ادب ہو علم اس کے سینے میں ہی نہیں آتا. جب علم ظاہر سے سینہ منور نہیں ہوتا تو علم باطن کے انوار جو ہے دوستو وہ سینے میں کس طرح جمع ہو سکتے ہیں. صحابہ کے ادب کا حال یہ تھا, ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ممبر پر جمعے کے دن یا جمعے کے بغیر کوئی دن تک تقریر فرما رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کبھی حضور کی آواز اتنی بلند ہو جاتی معجزے کے طور پر کہ قریب قریب گھروں میں بھی باقاعدہ سنائی دی. حضور ممبر پر تشریف فرما ہے, لوگ کچھ ادھر ادھر کھڑے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, مسلم احمد نے یہ روایت تفصیل فرمایا, ایوہ الناس ایوہ الناس رسول, ایوہ الناس لوگ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. روایات میں آتا ہے وکان ابو الدرداء, وکان ابو الدرداء فی مرتبہ فقعد فی بیت وقال امر حضور نے فرمایا لوگ مسجد میں جو ہے بیٹھ جاؤ. اس کے قریب کافی فاصلے پر ابو الدرداء ایک صحابی کا گھر تھا, وہ بکریوں کے باڑے میں ہے, بکریاں پر سنوار رہا ہے, بکریوں کو باندھتے جا رہا ہے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ, وہ بے اختیار وہیں بیٹھ گئے, وہیں بیٹھ گئے. حضور نے امر سمجھتے تھے کہ مجھے تو نہیں فرما رہے, یہ تو مسجد والوں کا, مگر فرمایا بیٹھ جاؤ, ادب کا تقاضا, شیخ کا جب بیٹھ جاؤ, یہ تو نہیں فرما کہ فلاں تو مت بیٹھ, جو عام حکم ہے تو ادب کے طور پر معشوق کہے کہ بیٹھ جاؤ, اور عاشق کہے شاید یہ کوئی اور ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا, اس
یہ دوستو یہ نہایت ادب والا مقام ہے, ادب کا طریقہ ہے. دعا کر اللہ جل جلالہ ہمیں اس مقام میں آداب سے محروم نہ فرمائے. آداب سے اگر ہم محروم رہے اور آداب سے اگر کمی آئی تو اتنی ہی ہماری اس ذخیرے میں, ہماری ان انوار میں اور ہماری خود سعادت میں کمی آئے گی. شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے نگاہ شیخ پر ہونی چاہیے یا شیخ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ذرا دور ہو تو ظاہری مشغلوں میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے پاس بیٹھنے ہی ان کی مجلسوں کو آپ غنیمت سمجھیے. آئے آپ یہاں ہے پھر آپ آئے کہتے ہیں ابھی شیخ نے فرمایا, یہ تو ہمارے شیخ کی برکات ہے, ان کی شفقتیں ہیں, ورنہ وہ حکم دے سکتے تھے کہ کم از کم یہاں ایک چل دو تو لگا. لیکن جب آپ چند گھنٹوں کے لیے بھی آئے ہیں تو کیا پتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ یہاں شیر شیر پکاریں گے لیکن دیواروں میں کہیں آپ کو شیخ نظر نہیں آئے گا. نہیں مقام پر آپ چیختے رہے, ابھی آپ آئے ہیں شیخ کے چہرے کو دیکھے اور اس کے سینے سے دور بیٹھے ہوئے اپنے سینہ ملائیے.
یہ راضی مقام ہے کہ آئے تو شیخ کی طرح لیا ہے اور دعوت تو یہ کرے میرا شیخ ہے اور نگاہ آپ کی اور چیزوں پر ہے. کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ ہمیشہ یہ بہانے نہیں ہوں گی, کبھی سنا کے دن بھی آنے والے ہیں, کہیں ہم بھی نہیں ہوں گے, کہیں شیخ بھی نہیں ہوگا. تو سمجھ کی گزرے تو ہے کلام, جو چمن کوئی گزرے تو ہے خزان, تو یہ کہیو کل کل جانتے, جو چمن کی گزرے تو ہے سبا, تو یہ کہیو کل کل جانتے, کہ خطا کی دن بھی قریب ہے, نہ لگانا دل کو بنانتے. ہمیشہ یہ حالت نہیں ہوگی ہے, کہ ایسا موقع ہے گا یہ باہر کی ہے, آج باہر کی دن ہے, مستفید ہونے کا موقع ہے دوستو, اور اٹھنے کا مقام ہے, انوار حاصل کرنے کا مقام ہے. اٹھتے جائے پھر مبارک مہینہ بھی ہے, ہزار خدا کی دن آ رہی ہیں. جو چمن کی گزر تو ہے سبا, جو چمن کی گزر تو ہے سبا, تو یہ کہیو گل گل زار سے, جو چمن کی گزرے تو ہے سبا, تو یہ کہوں گل گل زار سے, کہ خطا کی دن بھی قریب ہے, نہ لگانا دل کو بہار سے. ہمیشہ یہ حالت جہاں آپ سے ہوئے اور نگاہ توجہ اور طرف ہو, یہ تو خود ضرورت ہے, تو کیا نقصان ہوگا. بس اتنی بات ہے, عشق کی کمی کی علامت ہوگی, عشق کی کمی کی علامت ہوگی اور اپنی محرومی کی علامت ہوگی. امام یحیی بن یحیی معطر کا مصنف, امام مالک کی کتاب معطر کا راوی یحیی بن یحیی اندلسی ہے. اندلس میں جو سمندر تھا ایسا اس زمانے میں سفر نہایت مشکل تھے, وہ امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس زندگی میں ایک بار آیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے, حضور حاصل کرنے کے لیے. دور سے سفر اٹھائے ہوئے آئے آپ بھی دور سے آئے دوست, رمضان شریف میں آئے, انہوں نے تقاضا کیا دس صرف علاوہ بڑے سینکڑوں طلبا ہے, بڑے بڑے دور دور سے علماء آئے ہوئے, کسی نے کہا مدینہ منورہ میں ہاتھ کیا گیا ہے, اس زمانے میں ہاتھ کی تھا مدینہ میں, بس سب طلبا تھا اور گیا دیکھنے کا ہے کیسی, سنا ہے وہاں کی پرانی بھی ہے خواب تھی, دیکھ سب چلے گئے, امام مالک کی بنا نہیں چل رہا, چلو طلبا سب پورا کر کے کیا آ رہا ہے. یہاں نہیں گیا, ان درست سے آیا ہوا ہے. امام مالک نے پوچھا کہ بھائی آئے آپ کیوں لے آپ کا جمع ناظر ہم لے آ رہے تکیر قارئیم جیسے لے روئے تکلانے روئے تکیر فسن نہ ہو رہا پھلا فاشا اللہ تعالیٰ مدخل مالک کی برکت یحیٰ. امام مالک نے فرمایا آپ کیوں نہیں جا رہے, حکم حاجی کو دیکھ لو گے, اس نے کہا رکھ میں ان ملک سے آپ کے دیکھنے کے لیے آیا ہوں. ہماری اس کا نام حافظ رکھتا, حافظ کا نام جانا, اس کی بار یہ برکات تھی کہ اللہ جل جلالہ نے ان ملک میں ساری دنیا میں ہماری کا مطلب یحییٰ کے ذریعے اپنایا. کیا آتی ہوئے دوار کو اور طرف ہو, یہ تو حیرت کی بات ہے, ظاہر عشق میں یہ دوارا نہیں کیا جا سکتا, اے تو ہے اے اللہ سے رو لگائے ہوئے ہیں بات کر کے دعوے دار. آپ کی اور طرف توجہ اور شیخ کی کہیں توجہ میں آئی, تو وہ دینے پہ آیا ہمارا معلوم ہے. دوستان شو گمرا گزری پر کل نہ کرے سکند مزبے خبری.
عجیب شعر ہے اسے بڑا سفر.
بایار کو دوستان شو گمرا گزری پر کل نہ کرے سکند مزبے خبری. اپنے محبوب کے سر شاعر کہہ رہے جا رہا تھا باغی بودا بے خبری سے میں گھولوں کے نظارے میں لگ گیا ہوا ہوا جی پورا یہ پورا گھولوں کی طرف محبوب ادھر ہے اور گھولوں کی طرف دیکھ کر اس نے مستہ مستہ دیکھ رہا ہوں. محبوب نے کہا دلدار بتا نہ گفت سر مت بادا دلدار بتا نہ گفت سر مت بادا محبوب نے کہا کچھ شرم کر رہا ہے دلدار بتا نہ گفت شرمت بادا رخسار منی جاوت بر بلتی گلی. میرا چہرہ تو ادھر ہے آپ پھول پر نظر ڈال رہے اور ادھر اس کا دعویٰ کر رہے ہو اس کا دعویٰ ہے اور ادھر میرا چہرہ ادھر ہے اور میں یہاں بیٹھا پھول کے تماشے میں لگے ہوئے ہو.
کے دن ہمیشہ نہیں آ رہے.
آج آپ کو پتا نہیں تھا کہ اگر شیخ نے ہمارے دلوں کو ترپا دیا اور ایک ایسا جملہ کہا کہ شاید بعض دوستوں کا میری طرح خیال ہوا ہوگا نہیں. پر میں آپ کو یاد ہے ابھی شیخ نے فرمایا جب چار مبارک مہینہ میں آئے ہوں پر میں بیان چھوڑ دے چند آدمی کرتے ہیں جب آپ حضرات نے درخواست کی اور اچھا کیا درخواست کی کہ شیخ نے درخواست فرمائے باقی بات تو میں مبارک ایک لفظ فرمایا جس سے میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور رونے لگا. فرمایا کہ کیا فرمایا کہ مبارک مہینہ آئے رو رہے اور فرمایا کہ کیا پتا ہے کہ اس رمضان شریف میں کون دن نہ ہوگا اور کون دن زندگی ہوگا کون یہ ہوگا اور کون نہیں ہوگا کیا تم اشارے نہیں سمجھ رہے چمن کی دور تو ہے سب یہ گلزار سے جو چمن کی دور تو ہے سب یہ گلزار سے خطا کی دن کی قریب ہے نہ لگانا دل کو بار سے کیا بتائیں گے سب کون یہاں رہے گا کون نہیں ہوگا. بات کرے کہ اللہ جی نے جلال ہو جلال ہو ہمیں نیک عمل کی توفیق اور اس رات کے آدھار پر جانا نے توفیق بن گئے. یہ ساری باتیں سب سے پہلے سنانے والے کے لیے ہیں اور پھر آپ حضرات کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شہر کی برکات سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کا